الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا وما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو ذبیح کے بیٹے ہیں، ایک ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے ذبیح ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو قریش کا سردار بنایا گیا اور بیت اللہ کا انتظام ان کو سونپا گیا، اس وقت انہوں نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب یہ تھا کہ پاک پانی کو نکالو، قبیلہ جرہم نے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا تھا اور تقریباً 300 سال سے وہ بند تھا. پہلے دن خواب دیکھا، دوسرے دن خواب دیکھا، لیکن دل میں خیال یہ پیدا ہوا کہ پانی کہاں سے نکالوں، کون سی جگہ سے. تو ایک موقع پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ اسی رات جب آپ کو تیسرا خواب آیا، اس وقت آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ یہ پانی جو پاک پانی نکالنے کا تم مجھ سے کہہ رہے، وہ پانی ہے کہاں؟ تو کہا جب کل آپ صبح بیت اللہ کی حد کے اندر بیٹھے ہوں گے تو ایک کوا آئے گا، وہ چونچ مار کے چلا جائے گا، سمجھو کہ وہی آپ کا مقصد ہے. آپ بیٹھے ہوئے تھے اور کوے نے چونچ ماری کسی جگہ پر اور تھونکے مار کر چلا گیا وہ. آپ اٹھے، اپنے بیٹے، اس وقت آپ کا ایک ہی بیٹا تھا حضرت حارث، حارث، آپ نے ان کو لے کر وہاں کھودنا شروع کیا، لیکن کھودتے کھودتے تھک گئے، اس لیے کہ پتھریلی زمین تھی. اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ جل شان ہو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو ان 10 میں سے ایک اللہ کے نام پر ذبح کروں گا، اللہ کے نام پہ قربان کروں گا. اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، 10 سے، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق 10 سے بھی زیادہ بچے ہوئے. اب ذبح کسے کرے؟ تو آپ نے قرآن اندازی کروائی. اس قرآن اندازی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا نام نکلا. جب آپ کا نام نکلا تو آپ تو قریش کے سردار تھے، آپ ان کو لے کر چلے تو مکہ کے لوگ، قریش کے دوسرے لوگ آ گئے کہ اس کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس کو قربان کرنے، میں نے منت مانی. کہا تم اپنی جو منت ہے اس کا کفارہ دو، اپنی جو نظر ہے اس کا کفارہ دو، اس کو آپ ذبح نہیں کر سکتے. کہا نہیں میں نے منت مانی ہے، میں اس کو ذبح کروں گا۔ کہا آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ نے کرنے کا ارادہ کیا ہے تو ہم نے بھی یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم اس کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، ایک ترکیب ہے، کچھ فیصلہ کرو۔ تو کچھ لوگوں کے پاس گئے جو اس وقت کے کاہن قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے، اور ان سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو کہ ان کا نام ڈالو اور 10 اونٹ کا نام ڈالو، جس کا نام نکل آئے اس طرح پھر فیصلہ کرو۔ تو ایک مرتبہ کیا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا، پھر یہ چلے تو لوگوں نے کہا نہیں، پھر یہ طے پایا کہ 10-10 اونٹ حضرت عبداللہ کے مقابلے میں ڈالتے رہو اور قرآن اندازی کرتے رہو، جب 100 عدد پورے ہوئے اور 100 عدد تک حضرت عبداللہ کا نام نکلا، اور 11ویں مرتبہ جب نام ڈالا گیا تو 100 اونٹ نکل آئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی شریعت میں ایک آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کا فدیہ ہے 100 اونٹ، 100 اونٹ دینے پڑیں گے یا اس کی قیمت دو۔ بہرحال وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور حضرت عبداللہ کو اللہ جل شانہ نے اسی طرح محفوظ فرما لیا جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ فرما لیا تھا جنتی مینڈا دے کر۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک میرے والد، اسی لیے صحابہ نے پوچھا زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ابھی آپ نے سنی، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یا آپ قربانی کا حکم دیتے ہیں، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اضاحی یہ جمع ہے اضحیت، یہ جو قربانی ہے یہ قربانی کے جانور ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا ڈیفینیشن ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، سنت ان کی ہے، ہم تو آپ کی سنت کے تابعدار دار ہیں، لیکن اس سنت پر ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرت حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما الصوف یا رسول، فالصوف یا رسول اللہ، صوف کا کیا حکم ہے، اون کا کیا حکم ہے، بال تو آپ گن سکتے ہیں، ان کو گن نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی تمہیں ایک نیکی، یہ فضیلت ہے قربانی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا، ترمذی کی روایت، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم وانه لياتي يوم القيامه بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض فطيبوا بها نفسا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یوم النحر کو حق تعالی کو سب سے زیادہ محبوب جو عمل ہے وہ اللہ کے نام پر قربانی کے جانور کا خون بہانا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے لیاتی یوم القیامہ، اس کو لایا جائے گا قیامت کے دن اس کے سنگ کے ساتھ، بقرونہا واشعارہا اس کے بالوں کے ساتھ، واظلافہا اس کے کھر کے ساتھ۔ اور ابھی قربانی کے جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا ہے، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تم سے گوشت نہیں چاہتے۔ اور میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ اگلی امتوں میں قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ وہ قربانی کے جانور کو ایک میدان میں چھوڑ دیتے تھے، زکوٰۃ کے مال کو ایک میدان میں چھوڑ دیتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ یہ اس آدمی کی قربانی کی قبولیت کی علامت تھی۔ لیکن اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ طفیل ہمیں یہ چیز عطا فرمائی کہ قربانی کے جانور کو ذبح بھی کروایا اور ہمیں یہ اجازت بھی دی کہ تم بھی کھا سکتے ہو، حالانکہ قربانی تو اللہ کے نام پر کی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر کسی آدمی نے قربانی کی اور اس نے قربانی کا گوشت کسی کو بانٹا نہیں، قربانی اس کی ادا ہو جائے گی، اپنے خود رکھا اس نے اپنے پاس، قربانی اس کی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اللہ جل شانہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کی سنت زندہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، وہاں حاجیوں کو یہ حکم دیا کہ قربانی کرو پھر احرام کھولو، یہاں ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنی قربانی کرو اگر تم واجب الاستطاعت ہو۔ من وجد سعدا فلم یضح فلا یقربن مصلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اس لائق نہیں کہ ہمارے مصلے پر بھی آئے عید کی نماز کے لیے۔ تو یہ فضائل ہیں، اور نہ کرنے پر یہ وعید ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث قال قال فی یوم ادحا ما عمل آدم فی ھذا الیوم افضل من دم یحرق الا ان یکون رحما توصل، اس جیسی حدیث ہے جو اوپر گزری ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ، یہ حدیث بھی میں نے پڑھی ہے ابھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی موقع پر فرمایا انا علی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا فاطمہ قومی فاشہدی اضحیتک فإن لک بأول قطرۃ تقطر من دمها مغفرۃ لکل ذنب اما انه یجاء بدمها ولحمها فیوضع فی میزانک 70 ضعفا۔ قال ابو سعید یا رسول اللہ ھذا لآل محمد خاصة فإنهم أهل لما خصوا به من هذا الخير أو لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة۔ فقال لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ تمہاری جو قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے جاؤ جا کر دیکھو، فشہدی اضحیتک، اس لیے کہ قربانی کے جانور کے ہر قطرے میں جو اس کے بدن سے گر، اس کے جو اس کے گلے سے گر رہا ہے، اس کے حلق سے گر رہا ہے، تمہارے لیے ہر گناہ کی معافی ہے، مغفرت لکل ذنب، اور قیامت کے دن یہ جانور اپنے خون کے ساتھ آئے گا، اپنے گوشت کے ساتھ آئے گا، اور اس کو میزان عمل میں رکھا جائے گا، اور اس میزان عمل میں اس کا ثواب 70 گنا کا کیا جائے گا۔ حالانکہ وہ گوشت تو تم کھا چکے، پھر تم نے کھا بھی کھا لیا اس کو، لیکن اللہ جل شانہ اس کا بدلہ یہ دیتے ہیں کہ اس کے مقابل میں 70 گنا اس کا ثواب دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید وہاں موجود تھے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اجر ہے یہ آل محمد کے لیے صرف ہے یا سب کے لیے عام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کے لیے خاص ہے اور عام مومنین کے لیے عام ہے، یعنی ہر ایک کو یہ بدلہ ملے گا۔ تو میرا عزیز، میرا عرض کرنے کا منشا یہ کہ ہم اور آپ اس دن قربانی کرتے ہیں، بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر جو اس وقت اس عید کی خوشیاں نہیں پا سکیں گے، دنیا کے حالات ایسے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس سنت کو پورا کرنے کا ہمیں بھی حکم دیا ہے۔ تو ہم تو کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت اس عید کی خوشیاں نہیں پا سکیں گے، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنا ہے کہ یہ عید کی خوشیاں اللہ جل شانہ ان کو بھی عطا فرمائے۔ فلسطین کے جو حالات ہیں، سیریا کے جو حالات ہیں، عراق کے جو حالات ہیں، کشمیر کے جو حالات ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ وہاں کے حالات کو درست فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے عزیز، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے حالات بدل جائیں، تو جب تک میں اور آپ نہیں بدلیں گے وہاں سے دنیا کے حالات نہیں بدلیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ جل شانہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدل دے جب تک قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ اور اس دنیا کے حالات کے بدلنے کا مدار امت مسلمہ پر ہے۔ یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کو جا بہرے تماشا می روی، ہم تو دنیا کے لیے ایک تماشا گاہ بن کر آئے تھے، لوگ ہمارے کلچر کو اپناتے تھے، آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم دوسروں کے کلچر کو اپنانے پر مجبور ہو گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال پر آئیں جن اعمال پر حضور نے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ اور میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی، للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ان کے توکل کا معیار بڑھ گیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے توکل کا معیار نہیں بڑھتا۔ ہم اعمال کرتے ہیں، ہمارے توکل کا معیار نہیں بڑھتا۔ وہ جو لینے کا ہمیں یقین ہونا چاہیے حق تعالی جل شانہ سے، وہ ہمیں نہیں ملتا، یا ہمارے اندر وہ اتنا یقین نہیں، ہماری جو عبادتیں ہیں وہ کھوکھلی ہیں، خشوع سے خالی، خضوع سے خالی، یقین سے خالی۔ ہم اس مقام پر آ جائیں جس سے ہمارے دلوں کے اندر ہمارے ایمان کا لیول بھی اور ہمارے یقین کا لیول بڑھ جائے، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ہم ضرور بھی ضرور مدد کریں گے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، ہمارے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی،
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر آ جاؤ، اللہ تمہاری زندگی کو بہترین بنا دیں گے. ہم نے جو ایک شور چلایا ہے نا بھائی، مسلمان ختم ہو گئے، ایمان اور اعمال صالحہ پر آنے والا مسلمان کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق، ہمیشہ ایک جماعت اللہ جل شانہ ایسی قیامت تک فرماتے رہیں گے جو حق پر ہوگی. دنیا کی قومیں ان کو مٹانا چاہے گی وہ نہیں مٹ سکے گی، دنیا کی قومیں ان کو ذلیل کرنا چاہیں گی نہیں کر سکیں گی. ہمیں ان لوگوں میں ہونا ہے. ہم قرآن اور سنت پر آ جائیں، ایمان اور اعمال صالحہ پر آ جائیں، ہم ان زندگیوں پر آ جائیں جس زندگی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا تھا کہ اس کی رات بھی روشن تھی اور اس کا دن بھی روشن تھا. ہم ایک ایسے دور کے اندر ہیں کہ ہر گھڑے پر اور ہر راستے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت کے اندر ہمیں جو سبق دیا ہے ان سبق پر آ جائیں ہم لوگ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیئے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ ہے میرا راستہ جس کی میں بھی دعوت دیتا ہوں، تم بھی دعوت دو. صحابہ کو نجوم ہدایت کیوں کہا گیا؟ اصحابی کن نجوم فبعیہم اقتدیتم اہتدیتم، کیوں کہا گیا؟ کہیں یہ کیوں کہا گیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور وہیں پر یہ بھی فرمایا گیا وعدوا علیہا بالنواجذ، میری سنتوں کو، میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو دامن سے نہ چھوڑو، اس کو مضبوطی سے پکڑو. یہ ہے کامیابی کا راز. آج امت کے اندر ایسے لوگ ہیں جو امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چین نکال دو صحابہ والی. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں مبعوث ہوا ہوں، بہترین زمانہ ہے. حالانکہ وہ زمانہ جاہلیت جس کو لوگ تعبیر کرتے تھے، وہ زمانہ خیر القرون بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. کیوں؟ کہ اس میں اعمال کا لیول اور ایمان کا لیول ایک مقام پر ہے. لوگوں کا توکل اللہ سے بڑا ہوا ہے. ہم لوگ اعمال کرتے ہیں لیکن ہمارا توکل اتنا نہیں جتنا ہونا چاہیے، اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم اعمال کرتے ہیں لیکن اعمال کرنے کے بعد ہم اس لیول سے نہیں لے سکتے اللہ جل شانہ جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. کچھ ہم میں کمی ہے، ان کمیوں کو دور کرنا ہے. آج ہم عہد کریں کہ ہم اس ایمان کے لیول پر جائیں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کی کوشش کریں گے. قرآن کو سمجھو، احادیث کو سمجھو، اور اس طرح سمجھو جس طرح نبی نے سمجھایا ہے، نبی نے صحابہ کو سمجھایا ہے. تو پھر ہم بھی وہی فتوحات کو حاصل کر سکتے ہیں جو انہوں نے کی. فضائے بدر پیدا کر، اگر وہ مدد حاصل کرنا ہے تو بدر کی فضا پیدا کرنا ہوگی. ایمان کے لیول کو ہمیں اوپر لے جانا ہوگا. حق تعالی جل شان ہو اس دین کو ہمارے لیے مبارک فرمائے، امت کے لیے مبارک فرمائے، امت کے جو حالات ہیں اس وقت ہمارے سامنے، حق تعالی جل شان ہو وہاں کے حالات کو درست فرمائیں، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں، جو احوال فلسطین کے ہیں یا عراق کے ہیں یا اور جگہوں کے ہیں، سیریا وغیرہ کے، کشمیر کے ہیں، حق تعالی وہاں اطمینان کی لہروں کو دوڑا دے، امت مسلمہ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ تو آج کا یہ جو بھائی ہم یہاں پر آج جمع ہوئے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے، دوگانہ ادا کرنے کے لیے، عید الاضحیٰ کے نماز کی ترکیب جو ہے دو رکعت پڑھی جاتی ہے عید کی، یہ سنت مؤکدہ ہے، چھ زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نے ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے اور ثنا پڑھنا ہے جس طرح ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تین زائد تکبیریں کہی جائیں گی، ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے پہلی تکبیر کے بعد چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر پر آپ نے ہاتھ اٹھا کر پھر باندھ لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، سورت پڑھی جائے گی اور انشاءاللہ پہلی رکعت اسی طرح ادا کی جائے گی، پھر دوسری رکعت میں پہلے سورۃ الفاتحہ ہوگی، پھر سورت پڑھی جائے گی اور رکوع میں جانے سے پہلے تین تکبیریں کہی جائیں گی۔ ان تینوں تکبیروں میں آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دینا ہے اور چوتھی تکبیر میں آپ نے رکوع میں جانا ہے اور پھر نماز کو اسی طرح ادا کیا جائے گا جس طرح ہم عام طور پر پڑھتے ہیں۔ یہ چھ زائد تکبیریں ہیں، پہلی رکعت میں ثنا کے بعد ہوگی اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہوگی اور سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد خطبہ بھی دیا جائے گا، حق تعالی جل شان ہو ہمارے یہاں اس میں مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آپ سب کو مسجد دارالسلام کی طرف سے اور اس ادارے کی طرف سے عید مبارک۔